خز تو بے رب کعبہ سزا مولا علی ہے
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، ایام شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کے سلسلے میں برپا کی گئی ان سے روزہ مجالس میں سورہ مبارکہ مائدہ کی تیسری آیت کا جز آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ جس دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اب چونکہ مایوس ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشونی، مجھ سے ڈرو. اور آج ہی کا دن ہے جب میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، آج ہی کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر اتمام کیا، اور آج ہی کے دن میں تمہارے لیے اسلام کو بے عنوان دین راضی ہوا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتمام کے بعد اکمال ہے، اور اکمال کا نتیجہ اگر مرضی کے مطابق ہو تو منزل رضا ہے. لیکن پروردگار نے ذرا سا ترتیب کو تبدیل کیا ہے، اکمال پہلے رکھا، اتمام بعد میں رکھا، اور رضا کو بعد میں بیان کیا. خود اس ترتیب کے اندر، اس لیے کہ انسانی ذہن جب اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ترتیب یہ ہونی چاہیے، لہذا جیسے ہی ترتیب بدلتی ہے خود بخود انسانی ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ اس ترتیب کو بدلنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. لہذا دیکھیے، دونوں طرف پروردگار نے دین کو رکھا ہے، تمہارا دین کامل ہوگا اور میں تمہارے دین سے اسلام کو دین کے طور پر راضی ہو جاؤں گا. بس یہ دین جس کو میں مکمل کر رہا ہوں وہ اسلام جس سے میں راضی ہوں گا، جب تک اس نعمت سے گزر کر نہیں جائے گا تب تک نہ یہ دین اسلام بنے گا نہ اس اسلام سے میں راضی ہوں گا. بس درمیان میں رکھنے کا فلسفہ کیا ہے کہ دین اس وقت تک دین نہیں ہے جب تک یہ نعمت نہیں ہے، اور اسلام اس وقت تک اسلام نہیں ہے میری مرضی کا جب تک کہ اس نعمت کے ساتھ نہ ہو. لہذا یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس نعمت کی وجہ سے نعمت نعمت ہے. اگر یہ نعمت ہے تو ساری نعمتیں نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت نہیں ہے یہ والی تو پھر باقی سب کچھ کیا ہے؟ نقمت ہے. اب یہ ہم اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہے، اکثر ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی اپنی طرف سے لے آتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں لے کر آ رہے. عالم اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے ابن حجر کا، ابن حجر مکی، جس کی مشہور ترین کتاب ہے سوائق محرقہ. اکثر لوگوں نے شاید مطالعہ بھی کی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی. سوائق محرقہ ہے کیا؟ میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. سائقہ سواد سے، سائقہ عربی میں کہتے ہیں آسمان کی بجلی کو. اب یہ آسمان کی بجلی جب تک اوپر کڑکتی رہے اتنی خوفناک نہیں ہوتی، لیکن اگر گر جائے تو پھر کیا کر دیتی ہے؟ بھسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے. محرقہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی آسمانی بجلی جو گر جائے. اب آسمانی بجلی گرنے کے بعد جو تباہی مچاتی ہے اس کو ذہن میں رکھے گا. اور کتاب کا نام کیا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین، سوائق محرقہ. یعنی ایسی آسمانی بجلیاں جو میں نے مکتب تشیع کے اوپر گرائی ہیں، گلستان ولایت امیر المومنین پر میں یہ بجلیاں برسا رہا ہوں. کہاں برسا رہا ہوں؟ گلستان ولایت امیر المومنین پر.
اس خاطر اس نے یہ کتاب سوائق محرقہ کس لیے لکھی ہے؟ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات پختہ ہو جائے اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کیا ہیں۔ کتاب کس لیے لکھ رہا ہے؟ سوائق محرقہ نام رکھا ہے اس لیے تاکہ یہ بجلی خرمن ولایت امیر پر گرے اور اسے جلا کر بھسم کر دے، اس دین کو، اس مکتب کو بھسم کر دے، ختم کر دے، اس لیے لکھی ہے کتاب۔ لیکن اسی کتاب میں جب سورہ صافات کی اس آیت کے ضمن میں مطالب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ وہاں پر فرمایا کہ قرآن نے کہا وقفوہم، روکو انہیں، انہم مسئولون، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ سورہ صافات کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وقفوہم، اور انہیں روک لو، وانہم مسئولون، اور ان سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ اب تمام آپ جائیے سورہ صافات اٹھا کر مطالعہ کیجئے، اور جب آپ سورہ صافات اٹھا کر مطالعہ کریں گے، اس مقام پر پہنچیں گے تو آیت کی ترتیب آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ جو مقام ہے یہ حساب کتاب ہو جانے کے بعد کا مقام ہے۔ تمام علماء اہل سنت، تمام علماء تشیع اس جگہ پر سب متفق ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے؟ جب بہت سارا حساب کتاب ہو جائے گا، حساب کتاب ہونے کے بعد حتیٰ بہت سارے مرحلے اعمال کے تقسیم ہونے کے بھی ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، کچھ کے بائیں میں ہوگا، اور انہیں دھکیلا جا رہا ہوگا، جن کے دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ جنت کی طرف خوشی خوشی جا رہے ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ روتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کیا ابھی یہ جا رہے ہوں گے، اچانک ایک آواز آئے گی میدان حشر میں، آواز آئے گی، کیا آئے گی؟ قفوہم، روک دو انہیں، انہم مسئولون، ابھی ان سے ایک اور سوال کرنا ہے، ابھی ایک سوال باقی ہے۔ پروردگار سب کچھ کا تو حساب کتاب ہو گیا، جنت اور جہنم بظاہر طے ہوئی بھی ہے۔ اب یہ یاد رکھے گا، اب ہو سکتا ہے میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا لیکن اشارہ کر دوں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں فوراً سوال آتا ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کر لیے تو یہ سوال رہ کیوں جائے گا؟ بھائی اللہ تو سریع الحساب ہے، فوری طور پر حساب کتاب ہو جائیں گے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں سب کچھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا، اس بات کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ کبھی قیامت کے اوپر اس نگاہ سے، قیامت کو اس نگاہ سے بھی دیکھیے گا کہ قیامت کو اتنا طولانی اور اتنا بڑا کیوں ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قیامت اتنی بڑی کیوں ہوگی، کتنی بڑی ہوگی؟ سورہ معارج میں فرمایا کہ کان مقداروہ، قیامت کا ایک دن اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ خمسین الف سنا، 50,000 سالوں کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا قیامت کا دن کس کام آئے گا؟ کیا کیا کریں گے؟ 50,000 سالوں کا ایک دن تو کیا کیا حساب کتاب ہونا ہے؟ اب اس میں مباحث بہت سارے ہیں، لیکن ایک جہت قیامت پر دیکھنے کی یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا کہ قیامت کا ٹائم اینڈ اسپیس اس لیے بڑا ہے کیونکہ قیامت ہے مالک یوم الدین، وہ دن ہے جس دن خدا نے اپنی قدرت کو، اپنے مقامات کو خدا نے ظاہر کرنا ہے۔ تو جن مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر کرنا ہے ان میں سے ایک مقام مقام شفاعت بھی ہے، ان میں سے کچھ مقامات ہیں جو مربوط ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے، اس لیے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے اور جن کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی اس مٹیریل ورلڈ کے اندر ہے ہی نہیں، یہ مادی دنیا ان تمام فضائل کو، ان تمام مقامات کو بتا ہی نہیں سکتی، کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے، اس مرحلے کو پورا کرنے سے پہلے ایک مرحلہ ایسا لے کر آئے گا قیامت میں کہ جس میں محمد و آل محمد کے فضائل دنیا کو اس دنیا کی کیپیسٹی کے حساب سے دکھائے جائیں گے۔ اب جب اس زمانے میں اس وقت ہو رہا ہوگا، مثلا وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت قیامت میں جب ظہور کرے گی تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ سیدہ کیا ہے، دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے، وہاں پتہ لگے گا سیدہ کیا ہے۔ لہذا وہاں پر مختلف مقامات کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے پروردگار مختلف مقامات کو ظاہر کرے گا، یہ جو مختلف مقامات ہوں گے بار بار حساب کتاب ہوگا، 10 منزلیں ہیں، یہ اس لیے ہوں گی ہر منزل پر پروردگار اپنی کسی قدرت، اہل بیت کے کسی نہ کسی فضیلت کو وہاں پر ظاہر کرے گا۔ لیکن کیا ہوگا، جب ساری فضیلتیں تقریباً ظاہر ہو چکی ہوں گی، اکثر بہت کچھ ہو چکا ہوگا، بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگوں کے اعمال، بہت ساری چیزیں کام آ چکی ہوں گی، آخر کا مرحلہ ہے، جن کے دائیں ہاتھ میں ہیں وہ جہنم کو دیکھ کر رو رہے ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں ہیں وہ جہنم کو دیکھ کر رو رہے ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہے وہ جنت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، ابھی اسی عالم میں جا رہے ہوں گے، آواز آئے گی قفوہم، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، اپنی طرف سے نہیں، روایات موجود ہیں اور منابع سب اہل سنت کے ہیں، ان کو روک دیا جائے گا آخری مرحلے میں۔ ایک سوال اور کیا جائے گا، کون سا سوال کیا جائے گا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل بتا چکا ہوں اس آیت کے ضمن میں بتا رہا ہوں کہ کس چیز کا سوال کیا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ تو ابن حجر جس نے خرمن ولایت امیر المومنین کو جلانے کے لیے سوائق محرقہ لکھ رہا تھا، اس آیت پر جب روای بحث کرنے پر آیا تو سند اتنی محکم تھی، اتنی محکم تھی کہ علی کے خرمن ولایت پر بجلیاں گرانے والے کا قلم مجبور ہو گیا کہ روایت کی سند کو سامنے رکھتے ہوئے مجبور ہو کر لکھتا ہے کہ اس وقت پر جب جنت و جہنم کا تقریباً فیصلہ ہو چکا ہوگا، آخری مرحلے میں سب کو روک کر جو سوال کیا جائے گا وہ سوال علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اور کی جگہ سوال کس کا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال ہوگا۔ پروردگار یہاں تو نامہ اعمال تقسیم ہو چکے ہیں، جن کو جنت نظر آ رہی ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، کہاں اس کے باوجود، اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حتیٰ اہل سنت کی کتابوں نے اس روایت کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ عین اس وقت میں جب بالکل آخری مرحلہ ہوگا ایک مرتبہ پھر ٹھہرا کر سوال کیا جائے گا، کس کا؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کہا وہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان میں سے کسی کے بھی اندر سے اگر ولایت کے اقرار کی جھلک بھی نکل آئی، وہاں سے اٹھا کر وہاں، اور وہ جو جنت کو دیکھ کر اچھل رہا ہوگا، لیکن اگر اندر سے ولایت علی کا اقرار نہ نکل سکا، وہاں سے اٹھا کر وہاں، جہاں سب کچھ ہو چکا ہے، پس ولایت علی وجود کے اندر کہیں رکھو، موجود رہنی چاہیے، اندر کہیں موجود رہنی چاہیے، ہو سکتا ہے بہت ساری مشکلوں کے بعد اگر آخری مرحلے میں کہیں اندر سے نکل آئی تو جہنم کے کونے سے بھی واپس پلٹا کر جنت میں جا سکتے ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر وجود کے اندر نہیں نہیں ہے جنت کے دروازے سے واپس پلٹائے جا سکتے ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر کہہ رہا ہے۔ اہل سنت کی صحیح سند روایتوں کے آگے علم مجبور ہو گیا، جو کتاب لکھی تھی علی کے خرمن ولایت کو جلانے کے لیے، تو اب معلوم ہوا علی اس کمال کا نام ہے کہ جس کے سامنے ساری بجلیاں، علی کا کمال یہ، کمال وہ ہے جو دشمن کی زبان سے بولے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے خرمن کو جلانے چلا تھا، قلم کا رخ اپنی ہی طرف مڑ گیا، مجبور ہو گیا یہ روایت لکھنے کے اوپر، بس سوال کیا جائے گا کس کا؟ اسی نعمت کا۔ یہ نعمت ہوگی، اب غور کیجیے گا کہ یہ جو اب ہوا کیا ہے آج کے دن، آپ جانتے ہیں ہوا یہ ہے کہ پروردگار نے حکم دیا، حکم بھی سخت ہے، میں پوری وہ اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا، خدا نے موقع دیا کبھی انشاءاللہ تو غدیر کے خود واقعے کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا، خدا نے کبھی توفیق عنایت کی۔ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ پیغمبر نے سب کو روک دیا، یہ روکنا پیغمبر کا بڑا عجیب طریقے کا تھا، بھئی اگر اعلان کرنا تھا پہلے سے کہہ دیتے، نہیں کیا۔ غم میں پہنچنے کے بعد کہا وہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس لاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ خود یہ عمل پیغمبر کا بتا رہا ہے، علی کی ولایت اعتدال کا نام ہے، نہ آگے نکلنے کی ضرورت ہے نہ پیچھے رہنے کی ضرورت ہے، علی کی ولایت اعتدال کا نام ہے۔ بس جو ولایت کے میدان میں ذرا سا بھی پیچھے رہ رہا ہوتا ہے، اسے تھوڑا جگانے کی ضرورت ہے. بتاؤ علی کی ولایت کہاں کہاں کام آئے گی؟ اندر رکھو اپنے اندر رکھو, اس کو دبنے مت دو, باہر نکالو, کہاں آئے گی؟ قیامت میں کام آئے گی. اور وہ جو آگے نکل رہے ہیں یہ یاد رکھے گا, علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وہ تعریف جس سے رسول اور اللہ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو, علی کی فضیلت نہیں ہے, علی سے محبت نہیں ہے, علی سے دشمنی ہے. اور میں عرض کر دوں, اب غور کرنا, اب غور کرنا, میں نے کہہ دیا ہے تو اب غور کیجئے گا. میرے مولا کائنات, کل میں نے عرض کیا تھا ایک ضربت کا وزن کیا ہے, علی کی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا صفین میں حضرت نے بھی 500 تکبیریں لگائیں, جناب مالک اشتر نے بھی 500 تکبیریں لگائیں. مالک کے دل میں یہ بات تھی کہ آج میں مولا سے جا کر یہ کہوں گا, مولا آج آپ نے بھی 500 کو واصل جہنم کیا, آج میں نے بھی 500 کو واصل جہنم کیا. ابھی مالک اشتر نے یہ کہا ہی تھا, میرے مولا نے پلٹ کر کہا, مالک تیری تلوار کے سامنے جو بھی آیا تو نے کاٹ دیا. لیکن علی کی تلوار پشت تک دیکھتی ہے, کوئی مومن موجود ہے؟ توجہ کر لی, یہ ہے علی کی ضربت, یہ ہے علی کی ضربت. چل جائے تو ثقلین کی عبادت سے افضل, چل جائے تو پشت تک دیکھتی ہے مومن موجود ہے یا نہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام اسی ضربت کو کہیں 70 دفعہ استعمال کریں, توجہ کریں نا بھائی, یہ ضربت فضول تو نہیں چل سکتی نا. اس ضربت کا جب اتنا وزن ہے, اس ضربت کے اندر اگر اتنی دقت موجود ہے تو پھر فضول نہیں چل سکتی. یہ جو نصیر کو علی نے 70 مرتبہ زندہ کر کے 70 مرتبہ مارا ہے, علی پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو صرف شرک کرے وہ علی کے لیے اتنا برا ہے کہ علی ایک تلوار کے وار سے اسے واصل جہنم کر دیتا ہے, لیکن جو علی کا نام لے کر شرک کرے اس سے علی کو اتنی نفرت ہے کہ 70 مرتبہ علی مارے. عام مشرک سے جو علی علیہ السلام کا نام لے کر خدا سے شرک کرے وہ علی کو 70 گنا زیادہ نفرت ہے, 70 گنا. لہذا اگر نصیری سے علی کو 70 گنا زیادہ نفرت ہے تو ہمارے دل میں نصیری کی محبت نہیں آنی چاہیے, ہماری محبت. لہذا غدیر نام ہے اس کا. آپ نے اتنا اہتمام کیا, اتنا اہتمام کرنے کے بعد سخت ترین گرمی میں 3 دن تک لوگوں کو وہاں پہ روکا, جب تک پورے لشکر نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کر لی, ایک ایک سے کرائی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ منصب کوئی عام منصب نہیں ہے, یہ عام منصب نہیں ہے. اس منصب کی گہرائی اگر سمجھنا چاہتے ہیں, یہ جو کہا ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ من اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس من کے دائرے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں, اب مجھے کوئی ایک جگہ ایسی ماں سے واللہ, اللہ کو باہر نکال کے پوری کائنات میں کوئی ایک جگہ دکھا دو, کوئی ایک شخص بتا دو, کوئی ایک چیز بتا دو, کوئی ایک زمان بتا دو, کوئی ایک مکان بتا دو کہ جہاں پر رسول مولا نہ ہو, جس کے رسول مولا نہ ہو. بس رسول جو کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, بس اس دائرہ ولایت سے جو باہر نکل رہا ہے وہ دائرہ ولایت علی سے نہیں, دائرہ ولایت رسول سے باہر نکل رہا. اس دائرہ بڑا خطرناک دائرہ ہے, خاص دائرہ بڑا خطرناک. کیوں ہے, کیسے ہے؟ یہ جو اتنے مقام پر یہ جا کر ملا, مرحلہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, بھائی کیسے؟ دیکھیے پیغمبر کا مقام ہمیشہ اپنی جگہ باقی رہے گا, لیکن پیغمبر سمجھانا کیا چاہتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے اتنی مرتبہ مولا کائنات کو اتنی مرتبہ کہا, یا علی انت منی و انا منک, یا علی انت منی و انا منک, بار بار اتنی مرتبہ دہرایا کہ بخاری شریف نے جہاں بہت کچھ نہیں لکھا اس نے بھی 3 مرتبہ اس جملے کو لکھا. جس نے بہت کچھ چھپا دیا اس نے بھی 3 مرتبہ اس کو نقل کیا ہے, یا علی انت منی و انا منک. یہ انیت ہے کیا؟ کبھی سمجھا ہے؟ اس کو جاننے کی کوشش کی, یہ ہے کیا؟ انیت ہوتی کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں میں, یہ میں کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ میں ہمارا بدن نہیں ہوتا, بدن نہیں ہوتا. اب میں میڈیکل کی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جو یہ کہتی ہے کہ ہر 7 سال میں انسان کا سر سے لے کر پیر تک پورا بدن بدل چکا ہوتا ہے, سارے سیل نئے ہوتے ہیں, ہر 7 سال کے بعد انسان کی پوری باڈی نئی ہو چکی ہوتی ہے. تو بس یہ بدن, یہ میں نہیں ہے. میں ہماری وہ انیت ہے اب یہ علمیت جو ہمارے تشخص کو قائم کرتی ہے یہ بدن سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہماری روح سے ہے، لیکن روح بھی انیت کہاں سے پیدا کرتی ہے؟ روح انیت پیدا کرتی ہے اپنے اس جوہر سے کہ جس جوہر کی وجہ سے انیت وجود میں آتی ہے۔ میں تھوڑی سی بحث مشکل کروں گا لیکن آپ کو ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ انیت ہمارے اس بدن کے بننے سے پہلے عالم زر میں بن چکی ہوتی ہے۔ اب عالم زر میں انیت اپنا وجود اس جوہر سے، دو جوہر ہیں انیت کے لیے، یا انیت کا جوہر روح سے تعلق پیدا کرتا ہے یا نور سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اگر نور سے تعلق پیدا کر دے تو جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے یا امام اور نبی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور اگر روح سے تعلق پیدا کر لے تو عام انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس مرحلے انیت میں بھی اگر جوہر اس کا، وہ جو جوہر اس کے اندر موجود ہے، یہ جو آپ کے درجے ہیں، یہ جو آپ نے سنا ہے کہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی اولی العزم ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ جب وہ جوہر سے انیت رابطہ اور تعلق پیدا کرتی ہے تو جوہر اپنے اندر تکامل پیدا کرتا ہے، عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ اب اگر یہ تکامل پیدا کرنا شروع کرے، اس میں رشد ہو اور تمام رذائل، تمام برائیاں، تمام قدرات نفسانیاں اس سے اسی مرحلے میں ختم ہو جائیں، ساری کی ساری ختم ہو جائے، اگر سب ختم ہو جائے تو وہ اپنے اندر وہ نورانیت پیدا کرتا ہے، جس نورانیت کی وجہ سے وہ عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں رابطہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ میں آج تک چونکہ موقع نہیں ہے تفصیل کا، کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، موضوع ذہن میں رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، ہم وحی کو دریافت نہیں کر سکتے، ہم نہیں بتا سکتے وحی کیا تھی، ہمیں فرشتہ کبھی بھی نہیں دکھائی دے سکتا۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں کوئی مادر ذات نابینا ہو، آپ اسے رنگ سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اسی طرح سے غیر معصوم کبھی بھی وہی سمجھ ہی نہیں سکتا، غیر معصوم نہیں سمجھ سکتا۔ اب اگر وہ نور اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ اس کی نورانیت تمام رذائل نفسانیہ سے پاک ہو جائے، تو پھر وہ قابلیت پیدا کرتا ہے اس بات کی، کس بات کی؟ کہ وہ عالم غیب سے اتصال پیدا کر سکے، عالم ملک اور ملکوت کے درمیان کی سرحد پر آ جاتا ہے، جو سرحد تک پہنچ جائے وہاں وہ دنیا میں نبی بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی مرحلے پر رک جائے تو صرف نبی رہتا ہے، لیکن اگر اس مقام سے مزید ترقی اور تکامل پیدا کر لے تو اس مرحلے پر آتا ہے کہ جہاں عالم غیب سے استفاضہ کرنے کے بعد افاضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ اس مرحلے تک صرف لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر ترقی کر کے اور اوپر چلا جائے تو پھر دینے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، غیب سے ملک ملکوت سے ملک میں ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ ایک کا کام ہے صرف رابطہ پیدا کرنا، دوسرے کا کام کیا ہے؟ وہاں سے لینا یہاں پر دینا۔ جو وہاں سے لے کر یہاں دینے کی صلاحیت پیدا کر لے اسے رسول کہتے ہیں، یہ رسول ہوتا ہے۔ اگر یہ رسول اس مقام تک اپنے آپ کو ترقی دے دے کہ اس دینے کی کیفیت میں اللہ کی کتاب کو تحویل لے سکے اور تحویل دے سکے، تو صاحب کتاب نبی بن جاتا ہے۔ اگر صاحب کتاب مزید ترقی پیدا کرے اور اس جگہ پر پہنچے کہ اس کے اندر یہ عزم پیدا ہو جائے کہ وہ ماں سے واللہ ہر چیز سے گزرنے کا عزم اور ارادہ اپنے اندر پیدا کر لے، اولی العزم نبی بن جاتا ہے۔ اب اولی العزم کے بعد جب ماں سے واللہ سے بھی گزر چکا، اب اس کے آگے کا مرتبہ صرف وہ جانتا ہے جو خاتم ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ جو نقطہ ہے تمام خلقت، تمام بعثت، تمام کمالات کے نقطہ کمال کا نام خاتم النبیین ہے۔ اگر میں یہاں تک پہنچا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا مجھے معلوم ہے مرحلہ آپ کے لیے سخت ہوا ہوگا، لیکن درجے کو سمجھے گا، نبی، نبی کے بعد رسول، رسول کے بعد صاحب کتاب، صاحب کتاب کے بعد اولی العزم، اولی العزم کے بعد جو نقطۂ کمالات ہے، نقطۂ کمال، جمیع کمالات، وہاں پر انسان کامل نہیں ہے، انسان کل نہیں ہے، کل الانسانیت ہے۔ وہاں پر کل عقل نہیں ہے بلکہ عقل کل ہے، وہاں پر کمال کل نہیں ہے بلکہ کل الکمال ہے۔ وہ نقطہ جہاں پر یہ سارے کمالات جمع ہو جاتے ہیں، اس نقطۂ کمال کا نام، اس نقطۂ کمال کا نام خاتم النبیین ہے۔ اب جب انیت اپنے عروج پر پہنچ کر کسی کے لیے یہ کہے یا علی انت منی، وہ نقطۂ عروج، وہ نقطۂ عروج اگر کہے یا علی انت منی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو جمیع کمالات کا نقطہ ہے اس نقطے پر انیت کو کسی کے حوالے کر رہا ہے، تو جس کے حوالے کیا وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ لہذا یاد رکھے گا یہ جو روایت کا یا علی انتا انا وط انتا من نور واحد، یا علی میں اور تم ایک نور سے ہیں، یہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا علی چونکہ میں اور تم ایک نور سے ہیں اس لیے یا علی انتا منی، یا علی انتا منی تم مجھ سے ہو۔ یہ نور آدم کے سلب سے لے کر جناب عبد المطلب تک ایک ہی رہا، لیکن جناب عبد المطلب کے بعد آنے کے بعد اس نے دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک جناب عبداللہ، ایک جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا، ایک سے نور نبوت نے خاتم کو دیا، دوسرے نے امام الائمہ علی ابن ابی طالب کو دیا۔ اب غور کیجئے گا یہ کیوں ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے، میں آپ کو اس جگہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا کہ هو الذی بعث رسولا منهم من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے رسول کو بھیج دیا، مبعوث کر دیا، کس لیے؟ تزکیہ کرے، تعلیم دے۔ کس کی؟ کتاب اور حکمت کی۔ کتاب بھی دے دی، اب کتاب کا معلم آ چکا ہے، کتاب پہنچا چکا ہے۔ جیسے ہی کتاب پہنچا بھی بعثت کا مرحلہ اپنے نہائی مقام تک پہنچ گیا، لیکن اب اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آگے وہی ہونا چاہیے جو اپنی منزل انیت پر اسی کتاب کو حمل کرنے والا ہو، جو بعثت پیغمبر کے ہدف کو آگے چلانے والا ہو۔ اب ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، جاؤ اور جا کر کوئی ایک بندہ لے کر آؤ جو کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ پورا قرآن کا علم جانتا ہو، کوئی ایک بندہ لے آؤ جو یہ کہتا ہو۔ اور ہم سے مت پوچھنا کہ تمہارے پاس کون ہے، جا کر سورہ رعد سے پوچھنا کہ جب کافروں نے کہا لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا، قرآن نے کہا اے نبی تم ان کو جواب یہ دو، قل کفا بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان میں شہادت کے لیے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے گواہ کے طور پر اللہ ہے، اللہ کافی ہے۔ اور کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں پوری انسان علیہ السلام کو، یہ علم الکتاب رکھنے والا اگر کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ، سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں ملے۔ یہ ہے وہ معلم کتاب، اب غور کیجئے گا یہ ہے وہ معلم کتاب۔ لہذا یہ جو کہا یا علی انت منی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کتاب کی اس مرحلے میں ٹرانسفر کرنا تھا مرحلے کو، اس لیے ایک ہی نور سے بنایا، الگ کیا نور کو، ایک کو سید الانبیاء بنایا، دوسرے کو سید الائمہ بنایا، اور پھر اس مرحلے کو ٹرانسفر کیا۔ غور کیجئے گا انام یا علی انت منی کا معنی کیا ہوا، کہ اس مقابلے میرے جتنے بھی میرے کمالات ہیں یا علی تم سب میں میرے ساتھ موجود ہو، صرف یہ کہ میں دینے والا ہوں تم لینے والے ہو، میں لینے والا ہوں، میں دینے والا ہوں تم تمام کمالات کو لینے والے ہو، میرے اور تمہارے درمیان میں فرق صرف یہ ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ کیوں کہا، کافی تھا یہ کہنا، کہا نہیں، پھر یہ بھی کہا یا علی انتا منی و انا منک، میں تم سے ہوں۔ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اب جتنے بھی کمالات پیغمبر باقی رہ گئے ہیں ان سب نے اسی سلسلے سے ظہور کرنا ہے، اسی سلسلے سے ظہور کرنا ہے۔ اگر یہ انیت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ تمام احادیث سمجھ میں آتی ہیں کہ جو حتی اہل سنت کے منابع میں بھی لکھا، کیا لکھا، کہا یا علی شجرا میرا ہے چلے گا تیری پشت سے، شجرہ میرا ہے چلے گا تیرے، اے علی تو میرے بیٹوں کا باپ ہے، یا علی انت والدی ولدی، تو میرے تمام بیٹوں کا تو باپ ہے۔ اور فرمایا مختلف مقامات پر کہا ہر نبی کی ذریت اس کے پشت سے چلی، میری ذریت علی کی پشت سے چلی، یہ روایات اہل سنت اور شیعہ دونوں منابع نے لکھی ہے، دونوں جگہ موجود ہے، صرف شیعہ نہیں ہے، اہل سنت منابع بھی ہے. کیا کہا؟ یا علی میری ذریت تجھ سے چلے گی. اب میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحلہ کیا ہے کہ کہا کہ کسی تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، مردوں کے باپ نہیں ہے. اب سب مطمئن ہو گئے تھے، وہاں آئے مباہلہ نازل ہو گئی. آئے مباہلہ نے کہا نبی کہہ دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سو کے دلوں میں بے چینی تھی کہ شاید مولا ہمیں اپنا بیٹا ہی بنا کر لے جائے، بیٹا بنا کر ہی لے جائے، بہت آرزو تھی. لیکن کیا ہوا، جانے سے پہلے پیغمبر نے صرف ایک بات کہی تھی، کہا تھا دیکھو ہم جائیں گے وہاں پر اور جانے کے بعد مباہلہ کریں گے. جب ہم بد دعا کریں گے کہ پروردگار جھوٹوں پہ لعنت کرنا، تو جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا. یہ کہہ کر جب پیغمبر چلے تو ساری آرزوئیں دل میں رہ گئیں. اب جو دنیا نے دیکھا بیٹوں کی جگہ پیغمبر کے علی کے بیٹے آ رہے تھے. بس قرآن نے بھی ثابت کر دیا، روایت نے بھی ثابت کر دیا. تو بس اب ایک جملہ مجھے کہنے دو، وہ جو سادات کو قتل کرنا چاہتے ہیں اپنے ذہن میں بیٹھا لو، تم نسل مصطفیٰ کو کبھی بھی نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ وہ شجرہ مٹ ہی نہیں سکتا جسے چلایا ہی علی نے ہو. وہ شجرہ نہیں مٹ سکتا جسے علی علیہ السلام نے چلایا ہو، ناممکن ہے کہ یہ ملے. لہذا عزیزان من، پیغمبر نے ان تمام مقامات پر، جتنے بھی مقامات ہیں، اب سب کا ظہور کس سے ہونا ہے؟ کہ سب کا ظہور یا مولا کائنات، یا مولا کائنات کے بعد وہ تمام افراد جن کے پاس منزل انیت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا آج اختصار سے اس لیے کام لے رہا ہوں کہ مجھے شہر سے باہر ایک مجلس میں جانا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں. لیکن مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا مقام ضروری ہے کہ قرآن کے ہدف کو، قرآن کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے معلم قرآن وہ ہونا چاہیے کہ جسے پوری کتاب کا علم ہو، جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو. لہذا عزیزان من، سوائے مولا کائنات کے، کائنات میں کوئی نہیں ہے، ائمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے قرآن کا پورا علم موجود ہے. انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا کہ یہی جو کتاب رسالت کی شہادت کا مقام ہے، یہ مقام کیا ہے. انشاءاللہ کبھی خدا نے فرصت دی تو اس کے بھی عرض کروں گا. صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی کتاب کا شاہد ہو، کتاب کا عالم ہو، رسالت کا شاہد ہو، تو رسالت کی، رسالت کہاں سے رسالت شروع ہوتی ہے؟ جب وحی آنا شروع ہوتی ہے. یعنی جو رسالت کا شاہد ہے گویا وہ وحی کا شاہد ہے. تو جو وحی کا شاہد ہے، اگر اسے فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، اگر اسے وحی کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو شہادت کیسے دے گا؟ ایک بات انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا، کبھی عرض کروں گا. لیکن اب ایک آخری بات، اور یہ یاد رکھے گا کہ اب جب وہ وحی کی گواہی دے رہا ہے تو بس یہ یاد رکھے گا کہ جہاں جہاں وحی اتر رہی ہوگی شاہد کا ہونا ضروری ہے. وحی گھر میں نازل ہو، شاہد گھر میں ہونا چاہیے. وہی مسجد میں نازل ہو، شاہد مسجد میں ہونا چاہیے. وہی میدان میں نازل ہو، میدان میں ہونا چاہیے. جنگ میں نازل ہو، جنگ میں ہونا چاہیے. عام میں نازل ہو، عام میں ہونا چاہیے. رات میں نازل ہو، رات میں ہونا چاہیے. دن میں نازل ہو، دن میں ہونا چاہیے. پانی میں نازل ہو، وہاں ہونا چاہیے. خشکی میں نازل ہو، وہاں ہونا چاہیے. میدان میں نازل ہو، وہاں ہو. پہاڑ پر نازل ہو، وہاں پر ہو. بس اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آگے آپ کا فہم ہے. زمین پر نازل ہو تب بھی، آسمان پر نازل ہو تب بھی شاہد ہو. آگے کے مطلب انشاءاللہ کبھی رہا قدرت نے واقع آپ کی خدمت میں، وہ کہ جس کے فضائل کو اگر چاہے بھی انسان، تو قرآن نے جو کہا کہ اگر سارے دریا سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور ساری دنیا مل کر علی کے فضائل کو لکھنا چاہے، ختم ہو جائے گی علی کے فضائل کا احساس نہیں. اور یہ یاد رکھے گا، سلسلہ مراتب یہی ہے، سلسلہ مراتب یہی ہے. علی کی عظمت کو پہچانو اور پھر یہ دیکھو کہ علی جس کو اپنا آقا کہتا ہے وہ رسول کیا ہے. یاد رکھیے گا ہماری عقل خاتم النبیین کے مراتب کو درک کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم تو اس کو رسول مانتے ہیں جس کو علی نے رسول کہا. تو جب ہم رسول کو درک نہیں کر سکتے تو خدا کو کہاں سے درک کریں گے؟ تو ہماری فکر کی آخری پرواز کیا ہے؟ جس کو علی سجدہ کر دے بس اللہ وہی ہے, اللہ صرف وہی ہے. اور پھر علی کا سجدہ ہی تو بتائے گا کہ اللہ ہے. لہذا دو ہی سجدے ہیں کائنات میں جو اتنے سکون سے ہوئے, یا وہ ہے جو کوفہ کے محراب میں ہوا, یا وہ سجدہ ہے کہ جو عصر عاشورہ. عجیب اطمینان ہے, عجیب اطمینان ہے. یہاں تلوار اپنی پوری قوت سے سر پر آ کر لگی ہے, کوئی آہ نہیں کی, بلکہ بس ایسا لگتا ہے کہ میرے مولا حسین نے اپنے بابا سے اطمینان سیکھا ہے. خدا جانے انہیں سجدے میں کتنا مزہ آتا ہے. میں کہوں گا یا علی آپ کا سجدہ بڑا دردناک تھا, کوفہ کی محراب آپ کے خون سے تربت ہو گئی, سر شکافتہ ہو گیا, لیکن مولا جب آپ کے سر پہ ضربت لگ رہی تھی آپ کی بہن آپ کے سر پر ضربت لگتا ہوا دیکھ لوں. آپ پر جب ضربت چلی مولا تو آپ نے روزہ ابھی شروع کیا تھا, آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے. مولا آپ کے سر پر ضربت لگی, ایک ضربت لگی, لیکن خدا جانے حسین عشق الہی کی کون سی منزل پر ہے کہ ظالم پشت پر بیٹھا ہوا کند خنجر سے 12 ضربے لگا رہا ہے اور حسین کی آہ سنائی نہیں دیتی. 2 دن گزر گئے ہیں علی, 2 دن گزر گئے ہیں تلوار کے زخم سے اور زہر سے لڑتے ہوئے. بار بار میرا مولا بے ہوش ہو جاتا ہے, بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے. جب بے ہوشی کے دوران زیادہ ہونے لگے تو پھر میرے مولا نے وصیتیں بھی کرنا شروع کر دی. بس بعض راویوں نے لکھا ہے ایک مقام پر آ کر مولا کو محسوس ہوا تو امام حسن مصطفیٰ کو بلایا, اور بلانے کے بعد ایک ایک کے بارے میں تاکید کی ہے, لیکن جب امام حسین کا مرحلہ آیا تو بڑی خاص تاکید کی, کہا میرا بیٹا حسن, یہ میرا بیٹا حسین, اس کا بہت خیال رکھنا, دیکھو اس کو رنجیدہ نہ ہونے دینا. بہت ساری وصیتیں کرتے کرتے میرا مولا دوبارہ غشی کے عالم میں چلا گیا. راوی کہتے ہیں غشی ذرا زیادہ طولانی ہو گئی تو کونے میں کھڑی جناب ام البنین کا دل پیچھے تاپ کھانے لگا. ارے میرے مولا نے سب کو وصیتیں کر دی, میرا بیٹا عباس رہ گیا. ابھی بیوی کے آنکھ جاری ہوئے تھے, مولا نے ایک مرتبہ آنکھ کھول کر دیکھا, ام البنین رو رہی تھی لیکن علی کی نگاہیں عباس کو تلاش کر رہی تھی. ایک مرتبہ عباس کو بلایا سینے سے لگا کر, میرے مولا نے کیا کہا مجھے نہیں پتا, لیکن اس دن راز کھلا جس دن عباس کربلا میں ایک مرتبہ ترائی میں اترے. اترنے کے بعد مشکو بھرا, مشکو بھر کے ایک مرتبہ چلو میں پانی کو اٹھایا, اپنے چہرے تک لا کر گرا دیا. ارے بعد میں راز کھلا, بابا کی وصیت کو کائنات تک پہنچانا تھا. عباس ایک دن تجھ پر ایسا آئے گا, تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا, تو دریا پر قبضہ کرے گا, لیکن عباس یاد رکھنا جب تک نبی کا بیٹا پیاسا رہے علی کا بیٹا پانی نہیں. جب تک نبی کا بیٹا پیاسا ہے علی کا بیٹا پانی نہیں پی سکتا. عباس نے وصیت پہ عمل کر کے دکھا دیا. عزیز بس وہ مرحلہ آیا, ایک مقام وہ آیا کہ جب علی کی نفس ڈوبنا شروع ہوئی, ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے کہا بھیا حسن بابا کو جا کر دیکھو. امام حسن نے نفس پر ہاتھ رکھا, ایک مرتبہ امام سر سے اتارا, سر پیٹ کے رونے لگے. اب جو بیٹیوں کو معلوم ہوا, بس اللہ تعالیٰ جانتے ہو نا, دنیا کہتی ہے بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں, بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں. پر جیسے ہی معلوم ہوا کہ مولا کائنات شہادت کے منزل پر فائز ہو گئے, علی کی بیٹیاں علی کے اوپر گل پٹ کر رونے لگی. مجھے نہیں معلوم زینب کتنا روئی ہوگی, مجھے نہیں معلوم میں کلثوم کتنا روئی ہوگی, لیکن جب حضرت نے جدا کرنا شروع کیا تو حسن بھائی بڑے پیار سے جدا کر رہا تھا.
حسین بھائی بڑے پیار سے جدا کر رہا تھا، عباس اپنی بہنوں کو بہت پیار سے جدا کر رہے تھے، میں کہوں گا مولا کاش 11 محرم کربلا میں آ کر دیکھتے، ارے زینب نہیں سکینہ اپنے باپ کے لاشے سے نپٹ کر رو رہی تھی، کوئی تازیا